ہم نے کئی مثالیں آپ کو دی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت بڑے تصوف کے امام امام احمد بن حماد سرخسی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ شیر نے شکار کیا اور سارے جنگلی جانوروں کو بلا لیا اور سب جب کھا چکے تو خود کھا کر جب چلا تو احمد سرخسی جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور وہ اپنا کھانا ہمیشہ کسی اور کو دے دیا کرتے تھے تو شیر نے بزبان فصیح ان سے کہا کہ منہ کا لقمہ اس کا ایثار تو کتے بھی کرتے، اپنے آپ کو اس نے کتے سے تعبیر کیا اور اہل اللہ جو ہیں وہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے. یہ مضمون تھا، ہم نے سوچا یہ مضمون جاری رہے اور اس کے ذمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری، ان کا ایثار، تاکہ مضمون جاری رہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے گوشے بھی کچھ بیان. سب سے پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ کی جانب چلے تو آپ نے 3 دن غار ثور میں قیام کیا. کفار مشرکین حضور علیہ السلام کی تلاش میں سرگرداں تھے، 100 سرخ اونٹوں کا انعام اعلان ہوا تھا. اس زمانے میں یہ بہت بڑی دولت تھی کہ 100 سرخ اونٹ. کھوج لگا کر کے لوگ غار تک پہنچ گئے، جب ان کے قدموں کی آہٹ سن تو سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. کائے کے لیے گھبرائے؟ اگر اپنی جان کے لیے گھبراتے تو حضور کے ساتھ چلتے کائے کے؟ تو معلوم ہوا کہ اپنی جان کا خوف نہیں. اگر انہیں خوف تھا تو اس بات کا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موجودگی میں سرکار کو کوئی صدمہ پہنچ جائے، اس لیے حزن اور ان کو غم تھا. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ابو بکر غم مت کرو، یہ بتاؤ کہ ہم اور تم دو ہیں، جن کا نگہبان، جن کا محافظ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے قلب کو تمانیت ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پر سکینہ نازل فرمایا. یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید بالکل اس احوال پر اس طریقے سے نازل ہوا جو آیت ہم نے تلاوت کی. ثانی یتنیں، یہ دو تھے، دو میں سے ایک نے اپنے دوسرے سے کہا، ثانی یتنیں ایدھما فی الغار، جبکہ وہ غار میں تھے، ایدھما فی الغار اذ یقولو، تو ایک نے کہا لصاحبہ، ان کے صاحب نے یہ کہا کہ کیا کہا، اذ یقولو لصاحبہ ان اللہ مانا، فرما جب اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اس واقعے کو حدیث کی کتابوں میں دیکھ کر اور جب آپ اس آیت مقدسہ کو ملاحظہ فرمائیں تو جو بات حضور اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے بے عینہ اسی بات پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. ایک بات جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، اس وقت نہیں، کہ سب سے زیادہ بے دین بد مذہب لوگ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر بہت حملہ کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کھلے عام اس پاکستان میں اذانوں میں یہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے، تو اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، یہ تمام جگہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جہاں جہاں بھی دوسرے لوگ بستے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ تینوں صحابی جو ہیں یہ بالکل مائنس، یہ کچھ نہیں، بلا فصل جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں وہ حضرت علی ہیں. تو تینوں پر چوکڑی لگا دی. اب دیکھیے خدا کا کرنا دیکھیے کہ رب کریم نے صدیق اکبر کی صحابیت کو قرآن میں بیان فرما دیا. بھائی دوسرے صحابہ کرام علی مریدوان تو دوسرے نصوص احادیث سے ثابت, لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت تو قرآن مجید صاحب یقول لے صاحب ہی لا تحزن ان اللہ مانا. حضور نے اپنے صحابی سے کہا مت گھبراؤ اللہ تعالی ہمارے ساتھ. تو دیکھیے اللہ نے قرآن کا متن بنا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو. اب آئیے ہم گفتگو کر رہے تھے ایثار پر, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو جس کا تعلق ایثار سے ہے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر کچھ کلام کریں. یہ تو آپ نے سنا اور ہم آئندہ بیان کریں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا تمام مال حضور علیہ السلام پر ایثار کیا. کرچہ اور بھی صحابہ کرام اپنے اپنے محل اور موقع پر عرض کریں گے, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے شمار انہوں نے ایثار کیا اپنی دولت کا, اور صحابہ کرام علی رضوان نے اپنی جانوں کا ایثار کیا. مگر ہم گفتگو محدود رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر, تو ہم صرف ان سے متعلق عرض کریں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پاس 40,000 دینار, دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, اور ہر دور میں دینار سے مراد سونے کا وہ ایک ڈلا یا روپے کی طریقے سے ہوتا ہے, ہر دور میں اس کی شکل مختلف رہی. تو 40,000 دینار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر, اور یہ 40,000 دینار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خرچ فرماتے جیسا کہ اپنا مال خرچ فرماتے. یعنی بالکل حضور علیہ السلام کو رخصت تھی کہ صدیق اکبر کے مال سے وہ اس طریقے سے مال خرچ کریں, کسی کو دیں, کسی بھوکے کو دیں, کسی جنگ میں دیں, کسی ضرورت مند کو دیں, بالکل اس طریقے سے ایثار کریں اس دولت کو کہ گویا جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا مال ہے. یعنی اپنی دولت میں حضور علیہ السلام کو مکمل تصرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دیا. اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو مختلف قبائل اپنے پورے قبیلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار, سب سے زیادہ مالدار, اور سارا مال انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کے لیے, تحریک اسلام کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں دے دیا. اس کے چند پہلو ہم آپ کو عزیزان گرامی عرض کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے اور یہ ایک غلام تھے. اب جب ایمان لائے اس زمانے ابتدان اسلام لانا ایمان لانا اتنا مشقت کا کام تھا عزیزان گرامی کہ پوچھئے مت. اگر کوئی غلام ایمان لے آئے تو ان کے آقا کہتے کہ اتنا اتنا مال لے کر آؤ, ہم تمہیں آزاد کریں گے, اور آزادی کے بعد جو جی چاہے تم کرنا, ورنہ انہیں اذیت دیتے اور سخت قسم کی عزیزان گرامی ان کو تکلیف دیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ اگر تاریخ سے واقف ہوں تو انگریزوں نے کالوں کو کیسے اذیت اور کیسی تکلیفیں دی ہیں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. لندن میں ایک میوزیم باضابطہ اس میں ساری باتیں یہ ریکارڈ کہ کالوں کو گورے کس طریقے سے ظلم اور ستم کا نشانہ بنا, بالکل ان کو بھنگی بنا کر کے رکھا. ہم نے 82 میں ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا تو وہاں گورے اور کالوں کا حال دیکھیے. یہ ڈچ قوم ہے جو وہاں حکمراں تھی گورے اور وہاں کے رہنے والے کالے. آپ کو تعجب ہوگا ریل کے ڈبے الگ, کالوں کے الگ, وائٹ کے الگ, شاپنگ سینٹر الگ, کالے کہیں اور سامان خریدیں, گورے کسی جگہ اور سامان خرید, بسوں میں لکھا ہوا باضابطہ بلیک اور جناب وائٹ, وائٹ بس میں جس میں گورے بیٹھیں اس میں کالا نہیں بیٹھ سکتا. یہ بالکل تفریق. اچھا گورا اگر کام کرے اس کی تنخواہ 2,000 رینٹ ہو. ایک اس میں قسم ہے کلر کہ جن کالوں نے گوریوں میں شادی کر لی تو ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ کلر کہلاتی, گورے کو 1500 ملے تو کالے کو جناب کلر کو ملے 1500, اور اس کے بعد ایشین اگر کام کرے تو ایشین کو 1,000 ہو, اور وہی کام کالا اگر کرے تو اس کو 500. بالکل بھنگی بنا کر رکھا تھا کالوں کو. یہ تو چلیے کالوں حکومت آ گئی, ایک دوسری بات. اب آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ سمندر کے کنارے الگ تھے کہ کالے ادھر نہائیں گے گورے ادھر. اگر کوئی کالا گوروں کی طرف چلا جائے اسی وقت پولیس کی گاڑی کھڑی ہوگی اور اس کو جناب چالان کرے گی اور اسے کوٹ جانا ہوگا. یہ کالوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا. اس زمانے میں جو حبشی غلام تھے ان کے جو آقا ہوتے ان کے مالک وہ بھی اسی طریقے ظلم کیا کرتے تھے. چنانچہ امیہ بن خلف اس کا نام, جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اتنی اذیتیں دی حضرات گرامی, شاید اس کا ہزارواں حصہ بھی ہم برداشت نہیں کر پائے. اللہ اکبر. مگر حضرت بلال نے وہ استقامت کا ثبوت دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اس آیت کا مذہب ارشاد باری تعالیٰ ہوا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, اور کیا محض زبان کا اقرار کافی ہے؟ فرما نہیں. ثم استقاموا, جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس پر ڈٹے رہے, ثم استقاموا اس پر جمے رہے, تو جانتے اس کا ثمر کیا ہے؟ فرما تتنزل علیہم الملائکۃ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اب انتہا دیکھیے, عرب کی گرمی کتنی مشہور ہے, اس گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ کھسک نہ سکیں, اور اس کے بعد میں ان کو رسی باندھ کر گرم ریت پر کھینچا جاتا اور کہتا کہ باز آ گیا, باز آیا یا نہیں. وہ اسی طریقے سے احب احب کا نعرہ بلند کرتے کہ اللہ تعالیٰ باد لا شریک, باد لا شریک. میں اپنی زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں, کسی کو آشوقی معشوقی کا نفع چڑھ جائے, نوجوان کو دو چار جوتے سر پہ پڑے تو نشہ ختم ہو جاتا. کوئی آدمی شراب کا نشہ کرے, دو تین لیمو نچوڑ کر پلا دیں, سارا نشہ اس کا ختم ہو جائے. مگر حضرت بلال نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی مجازی عشق نہیں ہے, یہ عشق حقیقی ہے. اس کو نہ تلوار اتار سکتی ہے نہ ترشی اتار سکتی ہے. اور احد احد کا نعرہ لگا. یہ ظلم و ستم کی داستان پیارے مصطفیٰ تک پہنچ گئی, مگر اس وقت اتنی قدرت نہیں کہ حضرت بلال کا کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق پر جب یہ معاملہ منکشف ہوا, فوراً پہنچ گئی امیہ ابن خلف کے پاس. اس نے دیکھا قریش کا اتنا بڑا بیوپاری, یہ مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے. محو حیرت. کہنے لگے امیہ آج ہم تم سے ایک سودا کرنے آئے. انہوں نے کہا کہو کیا سودا. وہ کہا جو کالا حبشی تمہارے یہاں غلام, آج ہم اسے خریدنے کے لیے آئے. وہ حیران تھا, ہونٹ موٹے موٹے, رنگ سیاہ, اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی زبان میں لکنت بھی. کہا اتنے بڑے آدمی تم اس کا سودا کرنے آئے, اسے لے کر کے کیا کرو؟ وہ تو صورت و شکل میں بھی ایسا. بھائی بیٹھ جائیے بھائی, آپ بعد میں آنے کے بعد لوگوں کو مجبور نہیں کریں, جہاں جگہ مل جائے آپ بیٹھ جائیے. خدا کے لیے دروش اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماؤدین جود والکرم و آلہ و بارک و سلیم صلاتم و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. بار ہم کہہ چکے کہ جب لوگ بیٹھ جائیں تو زبردستی بیچ میں مت بیٹھیں, آ کر جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے, جب صفیں درست ہوں جہاں جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ لیا جائے. تو کہا کہ ایسے غلام کو خرید کر کیا کرو؟ اس کی قدر و قیمت تو حضرت ابوبکر صدیق جانتے رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ اس نے کیا کیا, شاید تمسخر کے طور پر, مذاق کے طور پر یا امتحان کے طور, بڑے گران دام بتا کیا, تو یہ تو اتنے کا بکے گا اور یہ تو اتنا پیسہ میں اس سے لوں. ابو بکر صدیق نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا, ہم تو چنے کی دال بھی خریدیں سوچیں کو دو پیسے تو کم ہو جائیں, کسی حلوائی کی دکان پہ چل جائیں, ٹھیلے پر بھی چل جائیں تو سونتے کو دو چار آنے کم ہو جائیں. جو رقم اس نے مانگی صدیق اکبر نے ان کے حوالے کر, چلو حضرت بلال کو ہمارے حوالے. اب لے کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے وہ بلال جو آپ کے نام پر تڑپتا اور اسلام کے خاطر اس نے اتنی سختیاں جھیلی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور آج حضرت بلال کا مقام پتہ لگا. فرمایا ابو بکر خرید لیا؟ کہا جی خرید لیا. کتنے مال سے خریدا؟ کہا اتنا مال دیا. کہا ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہم سے بھی لے لو تاکہ بلال کی خریداروں میں ہماری رقم بھی آ جائے. اللہ اکبر جو جواب صدیق اکبر نے دیا, صدیق اکبر کا مقام کہکشاں سے باتیں کرنے لگ گیا. انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت بلال کو خرید لیا اور آپ کے حوالے کر دیا اور حضور آپ فرماتے کچھ پیسے مجھ سے لے لو, میں بھی تو آپ کا غلام, میں بھی آپ کا غلام اور ابو بکر صدیق یہ بھی آپ کا غلام اور بلال بھی آپ کا غلام. تو ایک غلام نے دوسرے غلام کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا. اور میرے آقا کہ آپ نہیں جانتے کہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال, ابو بکر صدیق کا مال تو آپ ہی کا مال. تمام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مختلف طرق پر یہ حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا مال اتیسار اتنا تھا مال کے معاملے کہ وہ حضور اپنے جیسا مال اپنا خرچ کرتے, اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرتے. اور امام سیوطی نے بڑی سنت سے یہ حدیث بھی نقل فرمائی. یہ تو آپ نے سن لی کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا اتنا نفع کسی نے مجھے نہیں پہنچایا. اور ایک اور حدیث جس نے ابو بکر صدیق کے قد کو اور بڑھا دیا. مجھے بتائیے بظاہر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا کوئی احسان اسلام پر یا حضور علیہ السلام پر ہے؟ حضور علیہ السلام کا احسان پوری کائنات پر. بتائیے اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا کیا بنتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مہربانی, اگر آپ گنوائیں اس کی نعمتیں بے حساب. ایک تو اس نے ہمیں آدمی بنایا, اگر جانور بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ آدمی بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں پیدا فرمایا, اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ, ہو سکتا بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے مگر یہ میں برسر عام کہہ رہا ہوں, اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت بنایا, حضور کا سچا پکا غلام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. کوئی شخص پوری جماعت میں یہ نہیں کہہ سکتا حضور میرا احسان آپ پر ہے. نہیں, اگر حضور تشریف نہ لاتے تو شرف صحابیت سے کون تمہیں مشرف کرتا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو جنت کے دروازے کون تمہارے لیے کھولتا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالی وحدانیت کا تعارف کون کراتا؟ اللہ اکبر. اس لیے فرما ابو بکر, اس میں ابو بکر صدیق شامل, فرما ابو بکر میرے مقام کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا میرے جو بلندی اور میرا مقام ہے. لیکن حضور ارشاد فرماتے, امام سیوطی کی بات کر رہا تھا, فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس شخص نے مجھ پر احسان دیا, کوئی رواداری کوئی مسئلہ, میں نے سب کا احسان دنیا میں چکا دیا, سب کا احسان دنیا میں میں نے چکا دیا. اللہ اکبر. لیکن فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ چکائے. اس سے ان کی ایثار ان کی قربانی کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے کہ انہوں نے دولت کو مال کو حضور علیہ السلام کے کہنے پر بہا دیا اور مال حضور ایسا استعمال کرتے جیسا حضور علیہ السلام کا اپنا ہی مال. اور یہ تو عزیزان گرامی ان کے مال کی قربانی کئی واقعات آپ کو ملیں گے. لیجئے صاحب, سب سے عزیز چیز ہے جان, سب سے عزیز تر ہے یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ, ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ آپ بیمار پڑ جائیں, آپ کروڑوں پتی ہیں, مجھے بتائیے اپنی جان بچانے کے لیے آغا خان اسپتال میں داخل کریں گے سب سے اچھا اسپتال؟ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آغا خان اسپتال والے کتنے قاعدے کی حجامت بناتے ہیں, خالی آپ کے نبض پر ہاتھ رکھنے کے کئی ہزار آپ سے لے لیں, مگر آپ جب فلاں وارڈ میں ادھر وارڈ میں یہ چیک اپ وہ چیک اپ وہ چیک اپ, مال خرچ کر رہے ہیں. کیوں مال خرچ کر رہے ہیں؟ کہ جان کو بچایا جائے. اس لیے کہ جان پر پیسہ قربان ہو جاتا, جان بچائی جائے. اب جی ایک اور چیز ہے جس پر جان قربان ہو جاتی, مال تو جان بچانے پر قربان ہوتا مگر پیارے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس پر آدمی کی جان بھی قربان ہو جاتی. پیسہ جسم کے لیے, جسم آبرو کے لیے, اور آبرو پر جان قربان کر دیتے اگر عزت پر کوئی مسئلہ بن جائے, لیکن پیارے مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ جس میں آدمی اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا. اور سب سے کمال کی بات سنیے کہ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ایک مرتبہ حرم شریف کی ابتداء اسلام کا دور حرم شریف میں تنہا عقبہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس زمانے کے کفار اس قسم کی اذیت پہنچاتے اللہ اکبر یہ ایک پورا باب ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو پشت پر بکرے کی اوجھڑی رکھ یعنی سزاؤں کا انداز دیکھیں ان کا کیا اور حضرت علی فرماتے ہیں انفرادیت کے ساتھ ابو بکر صدیق کا مقام جو علی 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 کہنے والے لوگ ہیں وہ سنیے حضرت علی کیا کہتے ہیں سبحان فرماتے ہیں کہ اس نے عقبہ کو حضور علیہ السلام کو حرم میں پا لیا اور اس نے اپنی چادر نکالی اور چادر نکالنے کے بعد حضور کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈالنے کے بعد چادر کو اس طریقے سے مروڑنے لگ گیا اس زمانے میں گنتی کے مسلمان کوئی قریب نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے نہ جانے کہیں قبیلوں میں لڑائی ہو جائے نہ جانے کیا مسئلہ ہو جائے اور خود حضرت علی بیان یہاں تک کہ حضور کا گلا جب گھٹنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق وہ تھے کہ وہ آئے اور ان عقبا کو دھکا دیا حضور کے گلے میں سے چادر نکالی اور فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم ایسے آدمی کو اذیت پہنچاتے ایسے آدمی کو سزا دیتے اور ایسے آدمی کو اذیت پہنچا صرف وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اور صرف اس وجہ سے تم ان کے ساتھ ہی اذیت پہنچا رہا اور انہوں نے سب کو بھگایا اب بھگانے کے بعد کیا ہوا ابو بکر صدیق بھی زخمی ہوئے اور یہ حالات بیان کر رہے تھے حضور علیہ حضرت علی نے فرمایا لوگوں بتاؤ کہ آل فرعون درست تھے یا ان کا کردار درست آل فرعون کا واقعہ اب تفصیل میں پڑھیے تو کیا ہوا بنی اسرائیل میں جو مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آل فرعون جو فرعون والے انہوں نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کثرت ہونے لگی تو یہ فرعون کو چھوڑ کر کے مسلمان ہونے لگے جب مسلمان ہونے لگے تو اس کا تو نام ہی فرعون اتنی اذیتیں پہنچاتا کہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا یہ نہیں بتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں آل فرعون میں لیکن فرما ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کا برملا اظہار کیا خفیہ نہیں رکھا اسلام برملا اظہار کیا اور اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت علی کے کندھے پہ چادر اس چادر کو اپنے سر پہ اوڑھ کر منہ پر ڈال کر اتنا روئے کہ آنسو سے حضرت علی کی داڑھی تر ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ ایثار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں دیکھے مال بھی حضور علیہ السلام پر نثار اور اپنی جان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار کرنے بعض جنگی مہمات ایسے آئے بڑے عجب حالات ہو جاتے اس صحابہ کرام علی رضوان تتر بتر ہو جائیں مگر حضرت ابو بکر صدیق حضور کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ الا اس کے کہ حضور علیہ السلام جب حج فرض ہوا تو حج کے وقت کا سربراہ بنا کر امیر بنا کر حج کا حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ مکرمہ بھیجا اس مرتبہ حضور سے جدا ہوئے یا کبھی کبھی کوئی غزوہ ہوتا اور حضور علیہ السلام ان کو فرما تم اس میں شریک ہو جا وہ غزوے میں شریک ہو جاتے سوائے ان معاملات کے جو نبے تلے چند معاملہ اس کے علاوہ پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیزان گرامی ساتھ گزاری اللہ اکبر تو میں عرض کر رہا تھا مال تو مال ہے جان بھی نثار کر دی اچھا یہ بتائیے اپنا وطن کس کو محبوب نہیں ہوتا اپنے وطن سے ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ابھی آپ دیکھیے جو سرحد سے ہجرت کر کے لوگ آئے کہا جاتا ہے کہ 25 لاکھ کہا جاتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہو گئی یہ کتنا بڑا امتحان کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر جنگل میں پڑے ہوئے دعا فرمائی اللہ تبارک تو ان کی مدد فرمائے اور فتنے سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے اور یہ اپنے اپنے جگہ پہنچ جائیں اچھا آپ دیکھیے ہم میں کوئی آج تک اپنے آ کے دہلی بھی لکھتا کوئی بھوپالی لکھتا کوئی حیدرآبادی لکھتا کوئی کچھ لکھتا ہے اب وطن سے کسے محبت نہیں ہوتی مگر جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو نہ صرف وطن اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے اور کیسے ہوئے کس طرح حضور کا ساتھ دیا یہ سنیے آپ ہندوستان کے بڑے معروف صوفی علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی سبا سنابل اس میں 7 ابواب ہیں اس لیے اس کا نام سبا سنابل رکھا گیا وہ اپنے ایک سنبل سنبل میں، یعنی ایک باب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کو جو اتنا عروج ملا، اتنی بلندی ملی بقول میر عبد الواحد بلگرامی، اس کا ایک سبب وہ بھی ایثار سے اس کا تعلق، وہ ایثار کیا تھا؟ حضور علیہ السلام ایسے ہی آپس کی گفتگو میں کہیں فرما دیا، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ بندہ مدینہ شریف ہجرت کر جائے، مکہ سے ہجرت کر جائے، یہ بات آئی گئی چلی گئی، ایک عرصہ بیت گیا، کسی کو پتا نہیں وہ بندہ کون ہو جو ہجرت کرے، جو عام صحابہ اپنی صفا سے سوچ رہے تھے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ حضور علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب امر ربی آ جائے میں ہجرت کر جاؤں گا، کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، بقول میر عبد الواحد بلگرامی جو وفت اور بلندی حضرت صدیق اکبر کو ملی ان کے بقول، میں ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، کہا کہ جب ہجرت کا حکم آیا، میں گزشتہ جمعہ میں نے کہا حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود جب نکلے، جیسے ہی باہر نکلے تو ابو بکر صدیق باہر کھڑے ہوئے، ایسا لگتا ہے پہلے سے ان کو معلوم اور انتظار کر رہے ہیں، یہ جان کا ایثار بھی، یہ وقت کا ایثار بھی، یہ مال کا ایثار بھی، اللہ اکبر، جب دیکھا کہ ابو بکر باہر کھڑے، پوچھا ابو بکر تم کیسے، اللہ اکبر، علامہ بلگرامی لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میرے آقا جب سے آپ نے فرمایا تھا ایک بندہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ان قریب ہجرت کا حکم دے گا اور وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آپ کا جاگ کر انتظار کر رہا، اب چونکہ روایت میں موجود نہیں کہ دو مہینہ ہو ایک مہینہ ہو یا دو چار ہفتے ہوں یا چند دن، جب سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو حکم دے گا تو جب وہ یہاں سے چاہے گا اور وہ ہجرت کر جائے گا، جب سے میں آپ کا ہر رات انتظار کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ایثار کبھی آپ نے سنا، ایسا ایثار کبھی آپ نے دیکھا، یا دیگر امت یا سابقہ امتیں ان کے واقعات کہیں آپ نے پڑھے تو کیا ان کے شیدائی ایسے تھے جیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں؟ یہ ہے عزیزان گرامی ایثار، اور حضرت داتا گنج علی حجویری ایثار پر گفتگو فرماتے ہوئے ایک نوری فرقے کا ذکر کرتے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ تصوف میں فرقہ کہتے ہیں طریقت کے ایک موقف کو، یعنی نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اسلام سے الگ کوئی فرقہ، ایک موقف ہے، اس میں وہ نوری موقف کی وضاحت کرتے ہوئے داتا صاحب فرماتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایثار کیسا ہوتا اور اس کی برکتیں کیا ہیں، فرماتے ہیں ایک بہت بڑے صوفی گزرے حضرت ابو الحسن احمد نوری رحمت اللہ تعالی، اس سے ان کا مکتب فکر نوری بہت مشہور ہے جس پر داتا صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ طبقہ نوری کیا ہے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ یہ اس زمانے کے صوفی ہیں، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کئی برس پہلے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مشائخ میں سے حضرت جنید بغداد رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ جب ابو الحسن احمد نوری کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ لوگوں کے دلوں کا جاسوس ہے، کیا مطلب ہوا کہ کسی پر نظر ڈالتے تو اس کی دل کی کیفیت کو سمجھ لیا کرتے، تو فرماتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کا جاسوس ہے، ساری چیزیں ان پر منکشف ہو جا کر، اور داتا گنجوش علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ ایسے آدمی کہ ان کا سینہ نورانیت سے اتنا مزین اور اتنا مرکب، جب کسی محفل میں جاتے ان کی قلب کی روشنی تابانی کی وجہ سے وہ مقام وہ کمرہ روشن ہو جایا کرتا، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبد الخلیل ایک نامی شخص تھا اس زمانے کے خلیفہ کا مصاحب، اس نے کیا کیا تین صوفیوں کو گرفتار کیا، اس میں ایک تھے ابو الحسن احمد نوری اور ایک تھے حضرت رقان اور ایک تھے حضرت ابو حمزہ، ان کو گرفتار کروایا، گرفتار کرانے کے بعد خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ جو فرقہ زندقہ بے دین خدا کو نہ ماننے والا، یہ اس فرقے کے سرخیل، یہ تینوں اگر ان تینوں کی گردن اڑا دی جائے تو ہمیشہ کے لیے اس فتنے سے جان چھوڑ جائے، اور خلیفہ کو اس کے مصاحب نے کہا کہ ان کی گردن اڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جو راضی ہوگا جنت میں جو تمہیں مقام ملے گا اس کا ضامن میں. خلیفہ ان کی باتوں میں آ گیا اور آنے کے بعد ان تینوں حضرات جو اپنے دور کے معروف صوفیاں ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا. ملاحظہ فرمائی عیسیٰ جب ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دے دیا اور یہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر ان سے بغض رکھتا عبد الخلی جنازے لگ گئے سب لائن ہاتھ پیر پیچھے بن گئے. سب سے پہلے آرڈر تھا کہ رقام کو قتل کیا جائے اس کے بعد ابو حمزہ کو قتل کیا جائے اور اس کے بعد میں ابو الحسن احمد نوری ان کو قتل کیا جائے. یہ تینوں حضرات لائن سے بیٹھ گئے. اس زمانے میں جلاد کے بعد بہت بڑا جناب تلوار ایسے کہ ایک بار میں سارا کام ہو جائے. اب اس نے رقام کو بلایا. رقام کو بلا کر جیسے اس نے اپنی تلوار اٹھائی فوراً ابو الحسن احمد نوری ان کی جگہ آ گئے. جب اس کی جگہ آئے تو جلاد نے کہا او صوفی پیچھے ہو جاؤ, یہ تلوار کوئی عورتوں کا کھیل نہیں ہے, یہ تو آدمی کی گردن جدا کر دیتا, یہ کیا تماشا کر رہا, پیچھے ہو, ابھی تیری باری نہیں آئی. ابو الحسن احمد نوری نے کہا میں نے یہ سوچا, میرا مشرب یہ ہے کہ قتل تو ہم تینوں کو ہونا ہے, میں سوچ رہا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ کچھ دو چار سانسیں تو یہ میری غیر موجودگی میں لے لیں, دو چار سانسوں کا تو ان کو نفع ہوگا, جو سب تک تو یہ اللہ کا ذکر اذکار کر, میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان ان پر نثار کر دوں, لہذا پہلے مجھے قتل اس نے ہٹایا مگر پھر وہ اپنی گردن انہوں نے پیش کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان ان پر نثار کر دوں, قتل تو انہیں بھی ہونا مگر پہلے مجھے کر دو کہ دو چار سانسوں کا ان کا فائدہ ہو جائے. جلاد نے یہ بات کسی قاضی سے کہلائی, خلیفہ کے پاس پہنچی, خلیفہ نے تینوں کو بلا لیا, ان سے گفتگو کی. جب انہوں نے ابو الحسن احمد نوری نے گفتگو کی خلیفہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میرا مصاحب تو کہتا ہے تو زندقہ کا فرقہ اور یہ ان کا حال یہ ہے. اس نے کیا کیا, حقیقت کو جاننے کے لیے اس زمانے کے قاضی کو بلایا جن کا نام تھا ابو العباس ابن علی, ان کو بلایا اور کہا یہ کیس میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, ان صوفیا کی تحقیق کرو کہ واقعی اچھے صوفی ہیں, گفتگو سے تو لگتا کہ بڑے عجیب و غریب صوفی ہیں یہ, اور ان سے انٹرویو کرو, ان سے وہ حالات معلوم کرو. چنانچہ قاضی اپنے گھر لے گیا. گھر لے جانے کے بعد جب ان سے پوری کیفیت کو پوچھا انہوں نے کہا سبحان اللہ, اس نے امیر المومنین جو زمانے کا بادشاہ تو اس کو کہا اب میں نے ان کے احوال کو دریافت کیا تو میں نے دیکھا اگر یہ زندقہ اس زمانے کے ہیں تو میری نزدیک اس کائنات میں کوئی مسلمان ہی نہیں, اتنے اچھے مسلمان اتنے اچھے صوفیاں کا غیر ان کو زندی کہا جائے تو مسلمان کون بچتا. اور وہاں سے پروانہ آیا کہ ان تینوں کو رہا کر دیا جائے. اس ایثار کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو رہائی عطا فرما دی. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے واقعات ان کے ایثار کو دیکھ کر ہماری جو صوفیاں ہیں جو اولیاء ہیں جو مشائل محدثین فقہ انہوں نے بھی اس طریقے سے ایثار اور عزیزان قربانی کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھا کہ وہی جذبہ آج تک عزیزان گرامی بیدار ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان تک عزیزان گرامی قربان کر دیتا ہے اور اس کا متن نظر رضا الہی ہے لقاء الہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور لقاء جو ہے وہ حاصل کی جاؤ. اس قسم کی ان گنت واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی ہیں کہ جناب آپ نے ایثار و قربانی کا ایک نیا باب رقم کیا. آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. امام سیوطی نے بڑی سنت کے ساتھ اسے روایت کیا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شجاع بہادر صحابہ کرام علی رضوان سب سے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتویں ہجری میں غزوہ خیبر ہوا, بہت بڑا قلعہ یہودیوں کا, تابڑ توڑ حملے مسلمانوں نے کیے مگر قلعہ ہی فتح نہیں ہوتا, وہ گیٹ بند کر دے. اس زمانے میں گولہ بارود نام کی کوئی چیز نہیں کہ دیوار پر بم مار دیا جائے یا دروازے پر گولہ مار دیا جائے تو ٹوٹ جائے, کوئی ایسا سلسلہ اس زمانے میں نہیں. جیسے وہ شکست سے دو چار ہونے لگتے تو دوڑ کر کے قلعے میں گھس کے پھاٹک بند کر دیا کرتے. حضور نے ارشاد فرمایا کل ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھ دی, اب جتنے جری بہادر صحابہ ہیں وہ سوچے شاید ہمیں جھنڈا ملے ہمیں جھنڈا ملے, اور اس قسم کے معاملے میں شرن کوئی حرج نہیں کہ یہ اعزاز ہمیں ملتا ہے, یہ اعزاز ہمیں ملے شرن اس میں کوئی حرج نہیں. اس کو ہم کہیں اردو میں اگر اس کو وہ دیں ہم جذبہ مسابقت, ایک دوسرے پر دین کے معاملے میں سبقت کرنے کا جذبہ یہ صحابہ کرم رضوان میں ہے اور اس میں شرن کوئی حرج نہیں. چنانچہ جیسی سورج طلوع ہوا راوی کہتے ہیں حضور نے فرما علی کہاں, کہا حضور ان کو تو آشوب چشم ہو گیا, ان کی تو آنکھ میں وہ کیا کہتے ہیں بیماری ہو گئی, آشوب چشم ہو گیا. فرما ان کو بلا کر حضرت علی آئے. آنے کے بعد راوی کہتے ہیں حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا. جب آنکھوں میں لگایا تو ایسا لگا جیسے ان کو کوئی آنکھ کی بیماری نہیں, اور انہیں حضور نے جھنڈا دے دیا. اتنا بڑا پھاٹک حضرت علی نے اکھیڑ لیا قلعے, اور اکھیڑنے کے بعد میں جب اس کو ڈالا, ایک روایت یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو 40 صحابہ نے جب اسے اٹھایا تو مشکل سے گھٹنے تک اٹھا, اور ایک روایت یہ ہے کہ 80 لوگوں نے اسے اٹھایا اس پھانٹک کو تو وہ گھٹنے تک جو ہے وہ ان کے اٹھا اور پورا وہ اٹھا نہیں سکتے, اور حضرت علی نے اپنی قوت ایمانی سے اتنے بڑے پھانٹک اٹھا کر اکھیڑ کر پھینک دیا. فوج اندر گھس گئے, آنن فانن میں قلعہ خیبر جو ہے وہ عزیزان گرامی فتح ہو گیا. اور اس قسم کے کئی نقش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتب احادیث اور تاریخ کی کتب میں عزیزان گرامی موجود ہیں. کسی نے حضرت علی سے پوچھا حضور یہ بتائیے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب میں شجاع سب میں بہادر کون آدمی؟ فرما کر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا سب میں بہادر حضرت ابو بکر صدیق. لوگ دنگ رہ گئے, کہا صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ اپنا نام لیں گے. فرما اللہ کا کرم اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے طاقتور سے میرا پالا پڑا اور میں نے سب کو زیر کر دیا, سب کو میں نے جنگ میں جیتا اور سب کو میں نے زیر کر دیا, لیکن مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا وہ ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا اچھا دلیل بتائیے کیا ہے؟ فرما دلیل سنو کیا ہے, ہم نے جب بدر کے میدان میں ایک وہ جھوپڑی بنائی جس کو حدیث شریف میں عریش کہا گیا, عریش جہاں جھوپڑی بنائی ترکیوں نے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا, جہاں حضور نے جنگ بدر کی قیادت کی ایک جھوپڑی بنائی صاحبان جس کو حدیث میں عریش کہا گیا, تو وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد اس کا وہ حصہ محفوظ کر لیا گیا تھا کہ حضور نے جنگ میں یہاں بیٹھ کر کے فوج کی کمان کی. ترکیوں کا جب وقت آیا انہوں نے ایک عالی شان مسجد وہاں قائم کر دی, اس مسجد کا نام ہی مسجد عریش رکھا, اور اس کے بعد جب ترقی ہوتی رہی تو آج بھی وہاں مسجد ہے اور اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے. حضور کے لیے صاحبان تھا یہ. ایک اعلان ہوا بھئی کون ہے ایسا جانثار, یہ ذہن میں رکھی ہم ایثار پر اور قربانی پر گفتگو کر رہے ہیں, کون ہے ایسا جانثار کہ جو اس معاملے اور مارکے میں نبی کریم علیہ السلام کا محافظ ہوگا؟ صحابہ کرام پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. اللہ اکبر, کسی کا ذہن گندا غلط سوچ منفی سوچ کہ اچھا مولانا ابھی تو آپ جانثاری کے واقعات پیش کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ سب کے سب پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. ارے جان کا سکتہ نہیں طاری ہوا, سکتہ اگر طاری ہوا تو احساس ذمہ داری. اگر ہم حضور کے نگراں اور محافظ ہو گئے اور ہماری موجودگی میں حضور کو کوئی وار کر دے, حضور پر کوئی شخص صدمہ پہنچا دے تو قیامت تک جواب کون دے گا؟ قیامت تک ہوگا کہ تم تھے حضور کے نگراں اور تمہاری موجودگی میں ایسا ہوا, احساس ذمہ داری تھا کہ سب پر صدقہ طاری ہو. فرمایا کہ جو جوان بڑی چابک دستی سے سب سے نکل کر آیا کہ میں حضور کا محافظ ہوں گا وہ ابو بکر صدیق, اور حضور کے پاس کھڑے ہو گئے. جنگ کا میدان گرم تھا, کوئی شخص حضور کی طرف ایک دو قدم بڑھتا تو یہ اپنی جان اس طرح نثار کرتے, اور ایسا ہی تھا تلوار لے کر جب دوڑتے تو اس کو بھاگے جناب کہیں جگہ نہیں ملتی اور حضور کے قریب تک کوئی نہیں آ سکا. اس معاملے میں صدیق اکبر نے احساس ذمہ داری عزیزان گرام اس طریقے سے نبھایا, گویا اپنی جان کے نثار کے لیے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے دربار میں عزیزان گرامی پیش کر دیا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وہ نقوش ہیں جو قیامت تک کتابوں میں سے کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہم مسلمانوں کو جذبہ ایثار عطا فرما دے. مال دولت اور جان کا اسلام کے لیے ایمان کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان اپنی دولت اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایثار کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ ایثار سے ہمارے قلوب کو سرفراز فرما. وما علینا الا البلاغ.